دوسری بڑی تحریک جو بر صغیر میں پیدا ہوئی وہ جماعت اسلامی کی تحریک. مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کی پیدائش 1903 میں ہوئی ہے. ان کے بارے میں بہت سی چیزوں سے آپ واقف ہیں, ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پیدا ابتدا میں وہ الجمعیت کے ایڈیٹر بھی رہے, منفرد طور پر بعض علمی سرگرمیوں میں مصروف رہے, اور اسی طریقے سے جو ان کے زمانے کی تحریکیں ان میں بھی شامل ہوتے رہے. خود بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں محمد علی جوہر کے اشاق میں سے تھا, اور عام طور پر جب وہ جمعے کے دن کوئی تقریر کرتے تھے جامع مسجد میں, اور اکثر کرتے تھے, تو اس میں شریک ہوتا تھا, اور انہی کی تحریک پر میں نے الجہاد فی الاسلام لکھی تھی. الجمعیت کے جس زمانے میں ایڈیٹر رہے اس زمانے میں ان کی تحریریں موجود ہیں. ان کے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک جانب ہندوستان کے قومی اور سیاسی مسائل, اور دوسری جانب ان مسائل کے ساتھ اسلام کا تعلق, یہ پیدائش زیر بحث ہے. جمعیت علماء ہند جس جگہ پر کھڑی ہو کر جدوجہد کر رہی تھی, اگر آپ اس زمانے کی تحریریں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کم و بیش فکری لحاظ سے وہ وہیں سے کھڑے ہو کر ہندوستان کو, ہندوستان سے باہر کی اقوام کو دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک صحافی کی حیثیت سے ان کے اداریے اور ان کی تحریریں یہ بتاتی ہیں کہ ان کی دلچسپی اسلام کے ساتھ بھی ہے, اور قومی سیاسی مسائل بھی ان کی دلچسپی کا خصوصی ہدف ہے. اس زمانے کی سب تحریروں میں یہ چیز بڑی نمایاں محسوس ہوتی ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ زمانہ آ گیا کہ جب ہندوستان میں برطانیہ کے رخصت ہونے کی تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں. ایک طرف کانگریس تھی اور جمعیت علماء ہند کا کم و بیش اس کے ساتھ الحاق تھا. اس کے تحت بعض نظریاتی بحثیں بھی پیدا ہو گئی تھیں کہ کیا ہندوستان ایک متحدہ ملک رہے گا, اور اس میں وطنی قومیت کی بنیاد پر مسلمان بھی ایک فریق کی حیثیت سے شریک ہوں گے, یا کوئی دوسرا لاعمل اختیار کیا جائے گا. مسلم لیگ اس زمانے میں اپنا کوئی خصوصی ایجنڈا یا منشور نہیں رکھتی تھی, بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو اصل میں روسا کی ایک کلب ہے جس میں وہ بیٹھ کر کوئی گفتگویں کر لیتے ہیں, کچھ باتیں کر لیتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ نے بھی اپنی ایک شناخت پیدا کر لی, اور پاکستان کا مطالبہ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا. یہ زمانہ ہے جب مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی نے دوسرے تصنیفی کاموں کے ساتھ, یعنی ایک جانب وہ الجہاد فی الاسلام لکھ رہے تھے, اور بہت سی ایسی تحریریں ان کے قلم سے نکل رہی تھیں جس میں وہ مغربیت کے زیر اثر پیدا ہونے والے افکار پر تنقید کر رہے تھے, تو دوسری جانب انہوں نے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش جیسی کتاب لکھی. اس میں انہوں نے کانگریس کے جمعیت علماء ہند کے موقف پر تنقید کی, مسلم لیگ کے موقف پر بھی تنقید کی, اور پھر اپنا نقطہ نظر پیش کیا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس میں کچھ تقسیم کے بارے میں, مسلمانوں کو اگر تقسیم کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے کیا تجاویز ہو سکتی ہیں, تو مولانا مولوی نے بھی وہاں بہت سی تجاویز پیش کی ہیں, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ اس وقت کا ایک بڑا مسئلہ تھا, زیر بحث تھا, یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک سیاسی کشمکش ہے, اس میں مسلمان کچھ مطالبات رکھتے ہیں. مسلمانوں پر ایک خوف کی سی کیفیت طاری تھی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے پہلے ہماری حکومت رہی ہے اور اب دنیا تبدیل ہو گئی, یہ قومی وطن بنے گا اور اس میں اکثریت کی حکومت ہوگی, جمہوری اصول کو اختیار کیا جائے گا. اس کا شدید اندیشہ ہے کہ جمہوری اصول کے مطابق جو حکومت بنے گی اس میں ہندوؤں کو برتری حاصل ہو جائے گی, اور مسلمانوں کے حقوق اس طریقے سے محفوظ نہیں رہیں گے, اور مسلمان اپنی ایک تہذیب رکھتے ہیں, اپنی ایک معاشرت رکھتے ہیں, ان کا ایک قانونی نظام بھی ہے, اور وہ اپنی ایک تاریخ بھی رکھتے ہیں. چنانچہ اس سارے پس منظر میں یہ کوشش ہر شخص کر رہا تھا کہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے, تو مولانا سید عبداللہ مودودی نے بھی اس موقع پر کچھ تجاویز پیش کی, اور پھر ان تجاویز کو جب انہوں نے پیش کیا اور اس کے لیے پے در پے مضامین رکھے, تو یہ معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہندوستان میں ان کے نقطہ نظر کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص سے کچھ رہنمائی مل سکتی ہے. وہ ایک غیر معمولی انشاء پرداز تھے, اردو زبان کے بڑے ادبا میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے, اپنی بات کہنے کا بے پناہ سلیقہ رکھتے تھے, اپنے اخلاقی کردار اور اپنی شخصیت کے لحاظ سے بھی ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے. میں نے تو ان کو دیکھا ہے, ان کے پاس وقت گزارا ہے, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں कि ये मालूम होता था कि गोया जितने भी फितरत के हसीन अनासिर हैं उनको जमा करके कुदरत ने उनकी शख्सियत की तश्कील की है, इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारे अहद के एक बड़े आदमी थे। चुनाचे उनकी इन तहरीरों के नतीजे में उनका एक हल्का एक फिक्र पैदा हुआ जो अगरचे बहुत मुख्तसर सा था, ताहम उसमें बड़े बड़े लोग मुतवज्जे होना शुरू हो गए और फिर 26 अगस्त 1941 को 75 लोग जमा हुए और उन्होंने हिंदुस्तान उन्होंने लाहौर के इस्लामिया पार्क में जमात इस्लामी की बुनियाद रखी। मौलाना अमीन हसन इस्लाही उस ज़माने के नौजवान उलमा में मदरसा के गुले सबक समझे जाते थे और मदरसा पराई के बड़े लोगों में उनका शुमार होने लगा था। इसी तरह से 90 में बड़ी गैर मामूली हैसियत सैयद सुलेमान नदवी साहब के बाद मौलाना अली मियां को मौलाना अबुल हसन नदवी को हासिल हो रही थी, वो भी अगरचे नौजवान थे अभी। और यही सूरत हाल मौलाना मंजूर नोमानी साहब की थी, वो देवबंद के उलमा में नौजवान लोगों में बहुत मरकज़ निगाह बन रहे थे। यानी एक तो अकाबिर उलमा होते हैं ना, जैसे मौलाना सैयद सुलेमान नदवी थे, जैसे मौलाना हुसैन मदनी थे, जैसे मौलाना अनवर शाह काश्मीरी थे, तो इस दर्जे के लोग जो हैं वो तो ज़ाहिर है किसी नई तहरीक की तरफ उस तरह मुतवज्जे नहीं होते। मौलाना सैयद उल्ला मौलवी साहब खुद जिस उम्र में थे, 1903 की पैदाइश है और ये 1941 का ज़माना है, तो ये हजरात भी कम व बेश इसी उम्र के हैं और इस वजह से ये इस नई आवाज़ की तरफ मुतवज्जे हुए। उसमें बड़े गैर मामूली वाक़यात हैं, ये तवज्जो कैसे हुई, इसमें क्या मुबाइस हुए। खुद मदरसा इस्लाह से उस ज़माने में मौलाना अमीन हसन इस्लाही अल इस्लाह के नाम से एक माहनामा निकालते थे, इधर तर्जुमानुल कुरान निकल रहा था, मौलाना मौलवी साहब निकाला करते थे। उसमें एक मुबासा भी हुआ मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश के ज़ेर उनवान मौलाना के मजामीन के नतीजे में खतो किताबत हुई, और यहाँ तक कि फिर मौलाना मंजूर नोमानी साहब भी शामिल हो गए, मौलाना अमीन हसन इस्लाही भी शामिल हो गए और मौलाना अलीमिया भी शामिल हुए। बल्कि फुलवारी शरीफ की खानकाह के बड़े लोगों में से मौलाना मोहम्मद जाफर शाह साहब फुलवारवी भी आकर शामिल हो गए। तो इस तरह से जमात इस्लामी की पैदा हुई 26 अगस्त 1941 को। अगरचे वो 75 अफराद थे लेकिन उनमें बाज मुस्तकबिल के बड़े लोग भी थे, यानी वो उस वक्त के बड़े लोग तो नहीं थे, उस वक्त के नौजवान उलमा कहना चाहिए, लेकिन मुस्तकबिल की बड़ी शख्सियात थी और गैर मामूली सलाहियतों के हामिल लोग मौलाना सैयद उल्ला मौलवी साहब की आवाज़ पर इकट्ठे हुए। जमात इस्लामी एक इनकलाबी तहरीक की हैसियत से वजूद पजीर हुई और उसका एक दस्तूर एक नज़म बनाया गया। उस दस्तूर और नज़म को बनाते वक्त एक इख्तलाफ़ सामने आ गया। वो इख्तलाफ़ ये था कि मौलाना सैयद उल्ला मौलवी साहब का रुझान ये मालूम होता था कि जमात इस्लामी के अमीर को वीटो का हक होना चाहिए, यानी आखिरी राय उसकी है, शूरा होगी, मशवरा होगा और अरबाब हलवा कोई राय देंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अमीर उसको कबूल करे। और अमीर जो कुछ कहेगा और जिस दावत को लेकर उठेगा, बाकी लोगों को बाहर उसके साथ मुआफ़क़त की जगह पे खड़ा होना चाहिए। इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ मौलाना अमीन हसन इस्लाही का नुक्ता नज़र इब्तदा से ये था कि जमात की बुनियाद शूरा पर रखनी चाहिए और मजलिस शूरा में जो अरबाब हलवक़्त मुंतखब किए जाएँ उनकी राय को हतमी हैसियत दी जाए, यानी अमीर को उसी राय को नाफिज करना चाहिए और अगर शूरा में उससे इख्तलाफ हो रहा है तो आखिरी फैसला शूरा का फैसला होगा। इसमें कुछ कशमकश रही इब्तदा में, कुछ खतो किताबत भी हुई, फिर कुछ एक फार्मूला सा बन गया और जमात इस्लामी का दस्तूर बना दिया गया जिस पर फिर जुमला इत्तेफाक हो गया। यानी उसमें किसी हद तक वो चीज़ें भी थीं जो मौलाना सैयद उल्ला मौलवी चाहते थे, लेकिन ज़्यादातर उसमें मौलाना अमीन हसन इस्लाही के नुक्ता नज़र का गलबा महसूस होता है जब आप उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ से इस तहरीक की एक बाकायदा जमात की हैसियत से पैदा हुई, यहाँ तक कि पाकिस्तान बन गया। और जब पाकिस्तान बना तो मौलाना सैयद उल्ला मौलवी साहब ने अपने नुक्ता नज़र में एक तब्दीली पेश करना शुरू की। यानी पहले तो ये था, अगर आप अलीगढ़ के हाल में उनकी तकरीर पढ़ें तो इस्लामी हुकूमत किस तरह कायम होती है कि ज़ेर उनवान छपी हुई है, तो उसमें वो इस्लामी हुकूमत के क़याम का एक लायामल बयान करते हैं। यानी हम दावत देंगे और लोग हमारी आवाज़ पर लबैक कहेंगे, हम उनकी तंजीम करेंगे, उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर फिर एक बड़ी जमीयत वजूद में आएगी जो माशरे के अंदर एक अमूमी तब्दीली पैदा करेगी, यहाँ तक कि उसके नतीजे में फिर फुस्साक व फुज्जार की हुकूमत को ختم کرنے کا اقدام کیا جائے گا. تو اس وقت لاعمل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا انقلابی نوعیت کا تھا اور وہ معاشرے کی تعمیر سے شروع ہوتا تھا. لیکن پاکستان آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بن گیا ہے اور اس طرح ایک بڑا سیاسی واقعہ ہو گیا ہے. اگرچہ پاکستان جب بن رہا تھا تو اس وقت ان کا خیال یہی تھا کہ موجودہ قیادت اس کو اسلامی حکومت میں نہیں ڈال سکتی, لیکن انہوں نے کہا کہ جب اب پاکستان میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک بار مسلمانوں کو اس کا موقع دیا جائے کہ انہوں نے اگر اسلام کے نام پر ایک ملک بنایا ہے تو وہ اس میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی صحیح کریں. چنانچہ یہاں سے باقاعدہ سیاست کی طرف رجحان ہوا, یعنی ایک سیاسی فکر ہو تو ابتدا سے موجود ہے لیکن باقاعدہ سیاست کی طرف رجحان ہونا شروع ہوا. یہاں تک کہ پھر جماعت اسلامی نے پہلی مرتبہ انتخابات لڑے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ان انتخابات میں مولانا اسماعیل اہل حدیث کے بڑے عالم تھے, وہ بھی جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑ رہے تھے, اور مولانا امین حسن اصلاحی کو پیچھے کے حلقے سے انتخابات میں کھڑا کر دیا گیا. خود مولانا امین حسن اصلاحی یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ مجھے بتایا گیا تو میں نے کہا کہ اب یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس میں امیر کی رائے سے اختلاف کیا جائے. تو میں نے کہا کہ اچھا تم لوگ کرنا چاہتے ہو تو کر لو. پھر ایک دن میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو حلقے میں جا کے تقریر بھی کرنا ہوگی. تو میں نے کہا کہ یہ تو مجھے پہلے نہیں کہا تھا تم لوگوں نے. انہوں نے کہا نہیں, لوگ تو دیکھنا چاہیں گے نا کون امیدوار ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کے تقریر شروع کی, اور میں نے کہا کہ حضرات میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی اور خدا کے فرشتوں کی اور اس کے نبیوں کی اور اس کے صالحین کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں. میں تو آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ووٹ دینے اور ووٹ لینے کی ذمہ داریاں کیا ہیں, مجھے بتائے دیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے کسی حلقے میں تقریب کے لیے نہیں بلایا. نتیجہ وہی نکلا جو 1951 میں آپ کو معلوم ہے. مولانا مودودی اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جس درجے کے لوگ انتخابات میں کھڑے کیے ہیں ان میں دوسرے لوگ بھی تھے, لیکن ایک طرف اس برِ صغیر میں قرآن کا بہت بڑا عالم ہے, دوسری جانب حدیث کا مولانا اسماعیل کے بارے میں بہت بڑا عالم ہے. تو اس طریقے سے ابتدا ہوئی لیکن اس میں شکست ہو گئی. اس کے بعد خود جماعت اسلامی کے اندر یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کیا یہ اقدام ٹھیک تھا. چنانچہ ایک جائزہ کمیٹی بنائی گئی, اس نے ایک رپورٹ دی. جائزہ کمیٹی کی اس رپورٹ پر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے یہ اقدام کیا کہ جماعت کی شورا سے یہ کہا کہ آپ ان لوگوں میں سے اور میری عمارت میں سے ایک کا انتخاب کر لیجیے. یہ اس کا خلاصہ ہے, وہ ان کی تحریر چھپی ہوئی ہے, اس کو آپ خود پڑھ سکتے ہیں. جب انہوں نے یہ نوٹس دیا تو مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب ظاہر ہے کہ اپنی ایک شخصیت بھی رکھتے تھے, ان کی اپنی ایک حیثیت بھی تھی. مولانا امین حسن اصلاحی نے اس ان کے حکم نامے کا تجزیہ کیا. یہ تجزیہ کوئی 18-20 صفحات میں چھپا ہوا موجود ہے, اور اس کو اس زمانے میں جو شام کے سفیر تھے بہاؤن امیری, وہ مولانا مودودی کے پاس ایک خط کی صورت میں لے کر گئے تھے, اور خود بہاؤن امیری نے اس خط کے اوپر یہ لکھا کہ انا کا کتبتا کما یکتب القاضی قضاء ہو. مولانا آپ نے یہ خط نہیں لکھا, آپ نے قاضی کا فیصلہ لکھا. وہ تحریر ہے کہ جس سے اصل میں مولانا مودودی اور ان کے درمیان اختلافات بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری درجے میں پہنچ گئے, لیکن پھر ماچھی بورڈ کے اجتماع میں ان کو سلجھانے کی کوشش کی گئی, اور اس میں وہ قرارداد منظور ہوئی جس نے موجودہ جماعت اسلامی کا رخ متعین کیا. اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ انتخابی سیاست میں حصہ لیا جائے گا, اور ساری بحث اس پر ختم ہوئی کہ تعمیر سیرت اور دعوت اور تنظیم اور اس طرح کے جتنے امور پہلے پیش نظر تھے ان میں اور سیاسی کام میں ایک توازن رکھا جائے گا. تو مولانا امین حسن اصلاحی اس قرارداد کے اوپر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, اور انہوں نے توازن کی ایسی تشریح کی کہ مولانا مودودی بالکل آخری درجے میں جس طرح آدمی غضبناک ہو جاتا ہے اس طرح اٹھے, اور اٹھ کر انہوں نے کہا کہ اگر توازن کے یہی معنی ہے تو میں لفظ کاٹ رہا ہوں. یعنی اس طرح کی کشمکش تھی. اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی ایک زوردار تقریر کی, اس میں مصطفیٰ صادق صاحب ایک وفاق اخبار کے مدیر ہوتے انہوں نے بھی ایک قرارداد پیش کی تھی, اور مولانا مودودی کی قرارداد کو تو خیر بڑی اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی, لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ غالباً 113 ووٹ مصطفیٰ صادق صاحب کی قرارداد کو ملے تھے. ماچھی بورڈ کے اجتماع میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جماعت اسلامی اب ایک انتخابی سیاسی جماعت کی حیثیت سے کام کرے گی. उसके बाद की पूरी तारीख आपके सामने है, उस इंतखाबी सियासत के नतायज क्या निकले, वो अब कहाँ पहुँची है, उसकी तफसील करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक मुख्तसर सा पस मंज़र आपको बता दिया है कि ये तहरीक किन मराहिल से गुजरी है और इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। यानी मुर्सी साहब की हुकूमत के खात्मे की तारीख भी आपने अपनी आँखों से देख ली है, और सैयद मुनव्वर हसन साहब की क़यादत में जमात इस्लामी को भी आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, इसकी तफसील की ज़रूरत नहीं। इसके साथ बहुत मुख्तसर तरीके से मैं आपको तीसरी तहरीक के बारे में भी बता देता हूँ, उसके साथ ही ये गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। वो बदीउज़्ज़मान सईद नुरसी साहब की तहरीक है, जिसके असरात व नतायज इस वक्त आप तुर्की में देख रहे हैं। ये 1877 में पैदा हुए और इनको बचपन ही में बदीउज़्ज़मान का खिताब दिया गया असातिज़ा की तरफ से। वह एक बड़ी नादर रोज़गार शख्सियत, गैर मामूली ज़हानत, सूफियाना मिजाज और बड़ी मुतासर कुन शख्सियत। ये जो मौजूदा गोलन तहरीक है जिसका तुर्की में बहुत शोहरा है, ये इसी से निकली है। अगरचे नुरसी की असल तहरीक के लोग भी इस वक्त मौजूद हैं, वो गोलन तहरीक की हिकमत अमली से मुतमिन नहीं है, और गोलन तहरीक बल्कि खुद फतेहुल्लाह गोलन मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली से मुतमिन नहीं है, लेकिन इनके दरमियान ताल्लुक वही है कि ऐसे माँ बेटे का ताल्लुक होता है। असल तहरीक सईद नुरसी साहब की तहरीक थी और उसी से गोलन तहरीक पैदा हुई, और फिर उसी के ज़ेर असर मौजूदा हुकूमत और इससे पहले अरबकान की हुकूमत कायम हुई। नोरस बश्र की अनातूलिया का एक गांव है, ये वहाँ पैदा हुए थे, इसी वजह से इनको नुरसी कहा जाता है। सबसे पहले हमें ये तारीख में उस वक्त नुमाया महसूस होते हैं जबकि सुल्तान अब्दुल हमीद को इन्होंने दीनी तालीमी निज़ाम की इस्लाह के लिए तजावीज़ दी। पहली जंग अजीम के बाद ये कैदी हो गए थे, 2 साल के करीब रूस में रहे, फिर रूसी कैंप से किसी तरह फरार हो गए। मुस्तफ़ा कमाल को जब इक्तदार हासिल हुआ तो इक्तदार में इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मशरकी सूबों का इनको मुबल्लिग़े आम मुकर्रर किया गया था। यानी चूँकि हुकूमत तबलीग के लिए लोग मुकर्रर करती थी तो इन्हीं का इंतखाब किया गया, लेकिन इन्होंने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया और कुरान की शरह वज़ाहत में कुछ रसायल लिखना शुरू किए। ये रसायल नूर कहलाते हैं। अतातुर्क के इकदाम की आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ से मुखालफत होना शुरू हुई और फिर उस मुखालफत में शिद्दत आ गई, यहाँ तक कि इनको स्पार्टा की तरफ जलावतन होना पड़ा, और वहाँ से इन्होंने खतूत के ज़रिए से, यानी जिस तरीके से अब कैसेट्स फैलते हैं या सीरीज़ फैलती हैं, खतूत के ज़रिए से रसायल नूर को छापा नहीं जा सकता था, उसको फैलाना शुरू किया, और ये पूरे तुर्की में एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल होते हुए फैलते चले जाते हैं। इन रसायल में इन्होंने कुरान मजीद की तशरीह की, मुख्तलिफ आयात की, और उसमें सेकुलरिज्म और मगरबियत ने जो सवालात पैदा कर दिए थे उनका भी जवाब देने की कोशिश की। ये भी दर हकीकत दीन की सूफियाना तादीरी से मुतासर है, चुनाचे सूफियाना एतकाद की तबलीग और मगरबियत और सेकुलरिज्म के तकाबुल में इस्लाम को पेश करने की गैर मामूली खिदमात इनसे साजिर हुई। तशद्दुद के सख्त खिलाफ थे, और जिस वक्त अदनान मदरीस की हुकूमत कायम हो रही थी, उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी इंतखाबात लड़ रही थी, तो सईद नुरसी ने उन्हीं की पार्टी को वोट देने की हिदायत की। एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट या बिलवास्ता तरीके पर ये सियासत में पहला असर अंदाज होने का अमल था। 1956 में इनके रिसालों को छापने की इजाज़त मिली, तबात की इजाज़त पहली बार मिली, पहले ये ख़तों के ज़रिए से फैलाए जाते थे। 23 मार्च 1960 को इनकी वफात हो गई, यानी 1956 के बाद आप यूँ समझिए कि कोई 4 साल तक तबात के ज़रिए से उनकी ज़िंदगी में भी ये रसायल लोगों तक पहुँचते रहे। इनकी वफात हुई तो इनको ठीक उस जगह पर दफन किया गया जिसके बारे में ये रवायत की जाती है कि यह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाय पैदाइश थी। इनके कुछ मुशाहदात जैसे कि सूफियों के होते हैं वो भी बयान किए जाते हैं। किताबों को देखने से अंदाज़ा होता है कि ज़ईफ़ रवायतों पर गैर मामूली इसार है, लेकिन वो तो गजाली के बारे में भी ऐसे ही कहा जा सकता है। یعنی میں خود کئی مرتبہ طالب علموں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ضعیف روایت کہیں نہ ملے تو وہ غزالی کے احیاء العلوم میں مل جائے گی، اس لیے کہ وہ حدیث کے معاملے میں ایسے ہی حاجب العین ہے۔ جو آخری شیخ الاسلام تھے ترکی کے، مصطفیٰ صابری آبندی، انہوں نے ان کی اسلامی تعبیر پر تنقیدیں کی۔ ان کے ہاں جیسے فتح اللہ گولن کے ہاں ہے، وہ سائنسی تحقیقات اور نئی سائنسی تعبیرات کو بھی بہت پیش کیا جاتا ہے۔ تو بعد میں جب محققین نے اس کے اوپر تنقیدیں لکھی تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے نہ وہ اسلام کی صحیح تعبیر ہے نہ سائنسی حقائق کا صحیح علم ہے، یعنی تنقیدیں بھی شدید ہوئیں لیکن اثرات غیر معمولی طور پر پھیلتے رہے، یہاں تک کہ پھر فتح اللہ گولن کی خدمت تحریک پیدا ہوئی، یعنی آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ خدمت تحریک پیدا ہوئی، اور اس نے اخوان کی طرح، اخوان نے جیسے مصر میں بہت سے متوازی جیسے ایک حکومت ہوتی ہے ادارے بنا دیے، یعنی فلاح کے ادارے، عورتوں کی تعلیم و تربیت کے ادارے، اسی طریقے سے ہسپتال، ڈسپنسریاں، اخوان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ تو گولن تحریک کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بہت سے اسکول، یونیورسٹیاں، اسی طریقے سے اخبارات، ٹیلیویژن، بہت سے ادارے اس کے تحت وجود میں آئے ہوئے ہیں، اور اس کا پورے ترکی پر اس کے اثرات ہیں۔ گولن بھی اسی صوفیانہ تعبیر کے متاثرین میں سے ہیں، اور سعید نورسی کی تحریروں سے نہ صرف یہ متاثر ہیں بلکہ اپنے شیخ کی حیثیت سے ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی اور مولانا جلال الدین رومی کی شخصیت سے بھی کم و بیش ایسے ہی انسپریشن لیتے ہیں جیسے کہ ہمیں علامہ اقبال کی نظر آتی ہے۔ اب جو موجودہ حکومت قائم ہے یہ اسی تحریک کے زیر اثر پیدا ہوئی ہے، یعنی ایک وسیع عمل ہے جو کم و بیش ایک صدی تک ہوا اور اس کے بعد پھر یہاں تک بات پہنچ گئی۔ تو یہ میں نے مختصر تھا ایک تبصرہ اس تحریک کے اوپر بھی کر دیا ہے۔ اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اجمالی جائزہ، یعنی اگر اس جائزے کو میں کسی تفصیلی گفتگو میں تبدیل کروں تو ان میں سے ہر تحریک یہ چاہتی ہے کہ کم سے کم دو یا تین دن اس کے اوپر گفتگو کی جائے، ایک اجمالی جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس سے مقصود کوئی تفصیلی مطالعہ نہیں تھا بلکہ ایک تصویر سامنے آ جائے کہ ہم دور حاضر میں اس مقام پر ان تحریکوں کے نتیجے میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کے نتیجے میں پھر بعد میں کیا پیدا ہوا ہے، یہ طالبان کیا ہیں، اس وقت کا سیاسی منظرنامہ کیا ہے، جو اسلامی حکومتیں قائم ہو چکی ہیں ان کے اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان تعلقات کی کیا نوعیت ہے، اور حقیقی چیلنج اس وقت فکری لحاظ سے کس طرح آتا ہے، اور وہ کیا نیریٹو ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا کا سارا فکر کھڑا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ عزیز کسی اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول و قولی هذا استغفر الله العظیم۔
چھوٹے علامہ اقبال کا بھی ذکر سنا آپ نے اور مولانا جلال الدین رومی کا بھی سنا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے اقبال کی ریڈنگ، اقبال کے تصنیفات پڑھ کے کہ وہ جلال الدین رومی سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے بہت، تو وہ، اور اس سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترکی والے جو ہیں وہ میجورٹی حنفی ہیں، ترکی سے جب نکلے تو جو باقی ہیں ان کے، ترکی سے اگر ہم اسٹریٹ لائن کھینچے پاکستان کی طرف تو ڈفرنٹ اسکولس آف تھاٹ اینڈ دین اگین پھر ہم پھر حنفی ہیں، تو یہ کیسے ہوا ہے کہ اسلام اگر اس طرح باہر کی طرف پھیلتا تو اسکولس آف تھاٹ ڈفرنٹ ہو گئے ترکی اور ہمارے درمیان، اور یہ کیسے ہوا کہ علامہ اقبال آف آل پلیسز جلال الدین رومی سے اتنے زیادہ انسپائرڈ تھے، مطلب یہ سلسلہ کیسے ہم تک پہنچا؟
اسی کی پوری تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں صوفیانہ تعبیر کیسے پیدا ہوئی، اس کے بڑے لوگوں نے کس طرح سے ہمارے علم کو متاثر کیا، اور نہ صرف یہ کہ علم کو متاثر کیا بلکہ ادب کو متاثر کیا۔ چنانچہ جتنے بڑے شاعر ہیں جیسے مولانا جلال الدین رومی ہیں، جیسے عطار ہیں، وہ سب کے سب تصوف کی تحریک کے ذریعے اثر ہی پیدا ہوئے۔ مثنوی مولانا روم تصوف کا بڑا غیر معمولی بیان ہے، اس کے ابتدائی اشعار پڑھنے کے بعد آدمی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کسی گلستان کے دروازے میں آ گیا ہو اور اس نے باغ و بہار دیکھا اور وہ کھینچتا چلا جاتا ہے۔ بڑی غیر معمولی شاعری ہے ان کے قلم سے وجود میں آئی ہے۔ اسی طرح سے اور دوسرے بھی بہت جلیل قدر لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اقبال ہو یا کوئی اور ہو، وہ اسی پس منظر میں کھڑے ہیں۔ علامہ اقبال چونکہ ایک منفرد شخصیت ہے، اور ایسی منفرد شخصیات جیسے میں نے امام ابن تیمیہ کا ذکر کیا، یا اسی طریقے سے امام شاطبی ہے یا ابن حزم ہے، वो भी गैर मामूली हैसियत रखती हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूद था वो था इस्लामी तहरीक के अहद बैर शख्सियात की तरफ कोई इशारा करना तो मुमकिन था, लेकिन उनका जायज़ा लेना इस वक्त मकसूद नहीं।
मेरा नाम कामरान है। आपने जो इस्लामी तहरीकों की पूरी तारीख का इजमाली जायज़ा लिया है, उसमें मेरे जहन में तीन सवाल हैं। एक तो ये कि जो आपने सूफियाना तहरीक के तस्वीर बताया, उसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सूफियाना तहरीक इस्लाम के रद्दमल में जो आपने बताया कि पैदा हुई वहाँ पे सियासी हालात की वजह से, उस सूफियाना तहरीक का आपके तस्करे में थोड़ा सा जिक्र था कि उन्होंने ईसाई मज़हब के जो राहबाना वो थे रोजाना, उनको भी अपनाया और सूफ का लिबास पहना। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये चीज़ इसका जो पूरा ट्रेडिशन है वो ईसाई राहबों से भी पीछे यहूदी मज़हब में भी जाता है और उससे पहले फ़राना मिस्र तक भी जाता है। तो यहूदी मज़हब के जो कबालत की जो ट्रेडिशंस हैं और फ़राना मिस्र और उसके बाद ईसाई, और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सूफिया तहरीक में नज़र आता है, इसके लिंकेज पे आपने तफसील से गुफ्तगु नहीं की, तो हो सकता है शायद कभी आप करें, और अगर आप थोड़ा सा उसमें बता दें।
तो ये मैंने एक इजमाली जिक्र कर दिया था इस बात का कि सूफियाना मज़ाहिब कैसे पैदा हुए। तो उसके बाद असल में ये मुमकिन नहीं था कि एक एक चीज़ का तफसीली जायज़ा लिया जाए। सूफ का जिक्र ज़मन हुआ, मैंने मसीही मुतकल्लमीन के जो असरात हैं उनका भी कोई तफसीली जायज़ा नहीं लिया। इसी तरीके से यहूद में भी ये तहरीक रही, यानी तसव्वुफ़ के बारे में जो एक जुमला मैंने अपनी किताब में इस्लाम और तसव्वुफ़ के ज़ेरे उनवान मज़मून में लिखा है कि दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर ये आलमगीर मज़हब मौजूद ना हो, यानी इसके असरात हर जगह हैं, हर जगह पे इसके असरात हैं। जिस वक्त सूफियाना मज़हब की ताबीर और इस्लाम के दरमियान पैबंद लगाने की कोशिश हुई तो ज़ाहिर है कि वो पूरा का पूरा मज़हबी तसव्वुर ज़ेरे बहस आया है, वो कई जगहों पर आपको मिलेगा। तो मैंने उसका कोई तफसीली जिक्र नहीं किया क्योंकि फिर वो बहुत तफसीलात में जाना हो जाता। ये सुबह की दो नशस्तों के बाद अंदाज़ा हो गया था कि अगर खवारिज और शिया के तरीके पर ये गुफ्तगू की जाए तो ये तीन दिनों पर मुहित हो जाएगी, तो इसलिए मैंने फिर उसको बहुत मुख्तसर करके समेट दी।
दूसरा सवाल आपसे उठा, आपने दूसरा सवाल ये था कि आपने जो तस्करा किया मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तहरीक का जो नजद में पैदा हुई और उसकी मकबूलियत और सरायत करने से जो उसकी कामयाबी हुई और बाद में उसकी हुकूमत कायम हुई, उससे कुछ ऐसा तासर मुझे मिला जैसे कि ये तहरीक की कामयाबी के नतीजे में हुकूमत बनी एक तसलसल में, जबकि 19वीं सदी के शुरू में जो इब्न सऊद की हुकूमत बनी थी उसको उस्मानी हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था 1802 में, और इनको पनाह लेनी पड़ी थी कुवैत में, और ये जब दोबारा हुकूमत बनी तो मेरा ख्याल ये था कि शायद ये किसी तहरीक की कामयाबी के नतीजे में नहीं बल्कि उस वक्त जंग अजीम की जो पहली जंग अजीम थी उसमें जो सियासत हुई थी सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े करने की, उसमें जो अंग्रेज़ों का रोल था उस में शरीफ मक्का की हुकूमत ख़त्म करके एक सऊदी हुकूमत कायम की गई। मेरा ख्याल है कि शायद वो तहरीक की कामयाबी का तासर पैदा हो रहा था आपकी गुफ्तगू से, शायद वो ना हो, लेकिन उस तहरीक को ज़रूर हुकूमत मिल गई। और एक ज़मीनी सवाल
मैं असल में यही बताना चाहता था, उसके सियासी पस मंज़र के बारे में मैंने इब्तदा में अर्ज़ कर दिया था कि मिसाल के तौर पर तालिबान को अफगानिस्तान में हुकूमत मिल गई तो उसका जो नज़रियाती पस मंज़र है इस वक्त मेरा मौजूद है, वो कैसे मिली, यानी कोई हुकूमत भी दुनिया में ऐसे नहीं मिलती, उसके पस मंज़र में सियासी हालात समाजी हालात बेशुमार चीज़ें होती हैं। तालिबान की हुकूमत के पीछे भी बेशुमार सियासी अवामिल है, यानी कैसे अमेरिका यहाँ आया, किस तरीके से यहाँ जहाद की पैदा हुई, जावलक की हुकूमत उस वक्त किस मुकाम पर खड़ी थी, हमारी आईएससी ने क्या काम किए, ये सारी अपनी जगह तारी, लेकिन ये सब मेरा मौजू ही नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि वो तहरीक बहरहाल इन तमाम अवामिल के नतीजे में हुकूमत तक पहुँच गई, और आज भी जो उस सल्तनत का बुनियादी मुआहदा है उसमें आलु शेख को एक तरह से उसके अंदर एक यूँ समझिए मजहबी मामलात में आखिरी हैसियत हासिल, اور آل الشیخ بھارن وہی ہے.
تیسرا آخری سوال,
کوئی تحریک بھی جب حکومت سنبھالے گی, یعنی ایران میں جو کامیابی ہوئی اس کا بھی تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں بین الاقوامی عوامل کیا تھے, حالات کیا تھے, لیکن اس وقت ہمارا موضوع ہوگا.
آخری سوال میرا تھا, آپ نے جو ہندوستان کی تاریخ میں جو ہے خلافت تحریک کا ذکر کیا, جو خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں احتجاج کی شکل میں پیدا ہوئی, آپ نے اس تحریک کا جو بنیاد تھی, جو ہجرت اور جہاد کی تحریک تھی جو اس سے پہلے بنی, جس نے بہت وسیع پیمانے پہ اثر ڈالا تھا ہندوستان کی تاریخ میں, کیونکہ خلافت کے احتجاج تو صرف تھوڑی دیر احتجاج رہا جو ناکام ہو گیا, اور اس میں بھی شدت آ گئی اس وقت جب کانگریس شامل ہو گئی, تو وہ جو پہلا حصہ تھا جہاد کی تحریک کا جس میں ریشمی رومال اور طلائی خطوط اور غالب نامہ کے اہم واقعات ہیں, اس کا آپ نے تذکرہ کرنا شاید مناسب نہیں سمجھا.
میرا موقع نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو استخلاص وطن کی تحریکیں ہیں وہ الجزائر میں بھی ہوئی ہیں, وہ تونس میں بھی ہوئی ہیں, وہ ہندوستان میں بھی ہوئی. یہاں جو موضوع تھا وہ تھا اسلامی تحریکیں عہد بعہد, یعنی وہ تحریکیں کہ جو اپنا ایک فکری امپیکٹ رکھتی ہیں, جنہوں نے اسلام کی کوئی تعبیر کی ہے, اس کے لحاظ سے انہوں نے اپنا ایک حلقہ ایسا پیدا کیا ہے, تو اس کے اوپر میں چلا آ رہا تھا. ہندوستان کی اپنی تحریکیں, یعنی دیوبند کا سیاسی کردار مثال کے طور پر میں نے اس کو محض اس کا ذکر کیا, اس کو تفصیل نہیں کی. مولانا محمود الحسن کون تھے, ریشمی رومال کی تحریک کیسے ہوئی, مالٹا میں کیسے گئے, کیسے گرفتار ہوئے, وہاں سے آئے تو ان کے افکار کیا تھے, تو وہ سارا کا سارا عنصر کیونکہ سیاسی پہلو رکھتا ہے اپنے اندر, اور اس کا تعلق اس طریقے سے اسلامی تحریکوں کے عہد بعہد ذکر سے نہیں ہے, تو اس سے میں نے گریز کیا. یعنی وہ جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں اس کے لیے تو پھر دنوں چاہیے کہ آپ تمام اجزاء کا تفصیلی جائزہ لیں.
جاوید صاحب, ایک تاریخ جس کا مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہے, جو نارتھ افریقہ میں سنوسی تحریک شروع ہوئی تھی, جس کا زیادہ یعنی اثر لیبیا میں تھا, وہاں حکومت بھی ان کو ملی تھی, بادشاہ بھی قائم, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, وہ اسلامی تحریک تھی یا کیا؟
جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی جو میں نے بڑی تحریکوں درمیان میں نے عرض کیا تھا کہ بے شمار تحریکیں ایسی ہیں جو ان 1200 سال میں ہوئیں, جیسے معاہدین کی حکومت ایک زمانے میں قائم ہو گئی تھی مراکش میں, اور بہت سی تحریکیں اس موجودہ دنیا میں, وہ تحریکیں جن کے فکری اثرات غیر معمولی ہیں. یعنی کیونکہ آگے ہمیں کل جو گفتگو کرنی ہے وہ اس پس منظر میں کرنی ہے, تو میں نے اپنی گفتگو اس تک محدود رکھی. آپ کے پاس اگر لام اتنا ہی وقت ہے پھر 1200 سال کی پوری تاریخ.
اس لیے کہ آپ حکومت ایک مطلب ہے اس کا, یعنی
وہ سنوسی تحریک اپنا کوئی ایسا تشخص قائم نہیں کر سکی کہ جس کو آپ منفرد تشخص کہیں, تو اس وجہ سے میں نے اس کا.
گاندھی صاحب, آپ کے خیال میں یہ اخوان اور جماعت اسلامی ایک دوسرے سے متاثر تھے؟ پہلا سوال تو یہ ہے, اور دوسرے یہ کہ جو جیسے مولانا مودودی صاحب نے ویٹو پاور حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جس پہ اختلاف پیدا ہوا, یہی محمد مرسی کرنے تو نہیں جا رہے تھے جس کی وجہ سے فوج نے کہا کہ بس ان کو ختم, ان کی حکومت کو ختم کر دیا؟
اس وقت کیا ہوا ہے اس کا, اس پہ ہم کل گفتگو کریں, یعنی اس کو موقع کر لیجیے. لیکن یہ کہ جماعت اسلامی اور اخوان کے مابین کیا مماثلت ہے, میں نے عرض کر دیا کہ اصل بننا کے ہاں تو اصل میں صوفیانہ تعبیر کے اثرات ہیں, اور وہ مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب سے واقف بھی نہیں. لیکن پھر مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب کی تصنیفات عربی میں ترجمہ ہوئیں, اور مولانا نے ایک سفر بھی کیا, اس سفر کے دوران میں عرب کے بہت سے علماء تک بھی اور اخوان کے رہنماؤں تک بھی ان کی تحریریں پہنچیں. چنانچہ میں نے ایک دور کا ذکر کیا تھا جس میں حسن الحزیبی جب مرشد عام ہو گئے تو اخوان نے ایک لمبے عرصے تک بڑے شہ دماغ پیدا بھی کیے, اور انہوں نے بہت سی تصنیفات بھی کیں. اس وقت مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب کے غیر معمولی اثرات اخوان کے رہنماؤں پر ہوئے, اور وہ ان کا ذکر امام الدعات کے نام سے کرتے ہیں اپنی تحریروں میں, اور وہ اثرات بڑے صاف محسوس ہوتے ہیں. اور بعد کے زمانوں میں جو فکر ترتیب پایا, اس فکر میں بھی بڑی ہم آہنگی. میں اس فکری پس منظر کا انالیسس کروں گا انشاءاللہ العزیز کل آگے کی بات کے لیے.
جی بتا سکتا.
آپ کے نزدیک وہ چند کیا بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کو عوامی پذیرائی اور کامیابی حاصل نہیں ہو؟
مسلمانوں کا جو سماج ہوتا ہے, مسلمانوں کا سماج کیا بلکہ عالمی سطح پر انسانی سماج 60-70% کے قریب کنزرویٹو ہوتا ہے, کوئی 25-30% کے قریب ہر زمانے میں اس میں لبرل پیدا ہو جاتے ہیں, اور 4-5% سے زیادہ نظریاتی لوگ نہیں بنتے. تو نظریاتی تحریکیں اگر کبھی انتخابی میدان میں آئیں تو ان کو اس سے زیادہ پذیرائی نہیں ملا کرتی, اور اگر 2 صدی اور بھی کام کرتی رہے تو نہیں مل سکتی. یہ جو آپ اخوان یا نورسی تحریک کے اثرات دیکھ رہے ہیں, تو اس میں نظریاتی تحریک نے پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جنم دیا ہے, اور ایک ایسے دور میں جدوجہد کی ہے جس کے پیچھے امریت تھی. پاکستان میں اس کے برعکس کنزرویٹو لوگ, کیونکہ اکثریت میں ہر جگہ ہوتے ہیں, ہندوستان میں بھی ایسے ہی ہے, ان کی جماعت مسلم لیگ کی حیثیت سے پہلے وجود میں آ چکی تھی. یعنی ان سب ملکوں میں مسلم لیگ کو پیدا ہو رہا ہے, حکومت وہی کرے گی, یہاں پیدا ہو چکی تھی. تو اس وجہ سے یہاں کسی نظریاتی تحریک کے لیے کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ نظریاتی تحریکیں اقتدار میں آنے کے لیے پہلے ڈائلیوٹ ہو کر کنزرویٹو تحریکیں بنتی ہیں, پھر اقتدار میں آتی ہیں. اس کا یہاں کوئی امکان نہیں.
سر, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ دور حاضر میں ہمارے یہاں بہت سارے مسلمانوں کے گروہ پائے جاتے ہیں, جیسے خانی مسلمان ہیں اور ایم ڈی مسلم ہیں, بہائی مسلمانوں کا بھی گروہ ہے, تو وہ بھی کسی تحریک کا حصہ تھے؟
یہ پھر ایک بڑا الگ موضوع ہے کہ مسلمانوں کے ہاں فکری لحاظ سے جو بڑے انحرافات ہوئے ہیں, جیسے بہائی نقطہ نظر ہے, یا اسی طریقے سے احمدی یا قادیانی نقطہ نظر ہے, یا اسی طریقے سے کچھ یہاں اہل قرآن کا نقطہ نظر ہے جس میں اسلم جی راج پوری صاحب اور احمد دین صاحب اور اسی طرح سے پھر غلام احمد پرویز صاحب, اس فکری جائزے کے لیے اگر کوئی نشست کسی وقت رکھیں گے تو یہ بالکل الگ موضوع ہے. یعنی اس میں بہت سے مباحث ہیں جو زیر بحث آ سکتے ہیں.
پیچھے سے
اس وقت یہ ساری گفتگو اصل میں میں نے اطلاع محض کر دیا تھا کہ یہ فوکس کرے گی اس نظریاتی عمل پر جو ہوا ہے, اسی وجہ سے اس کے اندر اگر کہیں کوئی پولیٹیکل آف شوٹس ہیں یا اور چیزیں ہیں تو میں نے ان کو نظر انداز کیا, صرف ٹچ کر لی آگے بڑھ کے.
جی,
ہم
سبھی
جمعستانی علماء اسلام نظریات میں بنیادی فرق کیا ہے دونوں علماء ہیں, اور دیکھیے دونوں کے وجود آنے میں کیا ایک نہیں ہو سکتے تھے؟
نہیں, ہونے کی کوشش کی تھی انہوں نے, جب متحدہ مجلس عمل بنائی ہے تو انہوں نے ہونے کی کوشش کی تھی. قاضی حسین احمد صاحب جماعت اسلامی کی تاریخ میں وہ بڑے رہنما ہیں جنہوں نے قدیم علم اور جماعت اسلامی کے درمیان خلیج کو پاٹنے کی کوشش کی, اور بڑی مخلصانہ کوشش کی, لیکن اس میں کوئی زیادہ کامیابی نہیں ہوئی. اس لیے کہ دیوبند کے علماء کی طرف سے یہ تقاضا, تو یہ ریکارڈ پر آ گیا ہے, تقاضا کیا گیا کہ جماعت اسلامی مولانا مودودی کے فکر اور شخصیت سے برات کا اظہار کرے, اس کے بعد اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات بھی مان لی گئی تھی, قاضی حسین احمد صاحب نے اس سے اتفاق کر لیا تھا کہ ہم ایسا کر دیں گے, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اس پر بھی اطمینان نہیں ہوتا, اس سے آگے بڑھ کر آپ کو جماعت اسلامی کے دستور میں جو ایک شک ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ معیار حق صرف رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے, اس کو بھی تبدیل کرنا ہوگا, کیونکہ دیوبندی علماء صحابہ کو بھی معیار حق مانتے ہیں. یہ قاضی حسین احمد صاحب نہیں کرا سکے, چنانچہ یہ نکاح ہوتے ہوتے رہ گئے.